على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله العظيم
میرے شیخ میرے پیر و مرشد عارف اللہ شیخ العرب العجم حضرت مولانا شاہ حکیم محمد وقت صاحب رحمۃ اللہ خاتون نے فرمایا تھوڑی آواز ایسا کر دو کہ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے مشکات شریف کی شرح مرقات لکھی ہے کیا امیر محمد نہیں ہے تو مشکات شریف کی جو حدیث شریف کی کتاب ہے اس کی شرح لکھی ہے مرقات اس میں ایک واقعہ لکھا ہے سلطان ابراہیم ابن ادہم رحمۃ اللہ علیہ جو کہ جنہوں نے سلطنت بلخ اللہ تعالی پر فدا کی تھی جی ایک صاحب ایک سوال پوچھنے لگے کہ جب سلطان ابراہیم ابن ادہم رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے سلطنت بلخ اللہ تعالیٰ پر فدا کی اور قربان کی تو وہ جنگل میں گئے تو اللہ تعالیٰ نے جنت جنگل میں ان کے اکرام کی خاطر سے ان کے لیے جنگل سے بریانی بھیجی ان کے اکرام کے لیے جنت سے بریانی بھیجی جس سے میرے مرشد فرماتے کہ سارا جنگل مہک گیا وہیں پر ایک بزرگ رہتے تھے مجذوب جو گھاس کھودا کرتے تھے اور گھاس کھود کر جو کمائی ہوتی تو اس سے اپنی گزارا کرنا اور باقی وقت اللہ کی یاد میں گزارنا تو اس مجذوب جو بزرگ تھا گھاس کھودنے والا اس نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی کہ اللہ میں اتنا میں جو وقت گھاس کھودنے میں لگاتا ہوں اگر آپ میرے لیے چٹنی روٹی کا انتظام کر دیں تو میں وہ وقت بھی جو وقت گھاس کھودنے میں ہے وہ وقت بھی آپ کی یاد میں لگا دوں آپ میرے لیے چٹنی روٹی کا انتظام کر دیجیے مرشد فرماتے کہ اللہ تعالیٰ نے اس مجذوب کی دعا کو قبول کیا یہ آپ کے ساتھ ہے اچھا تو آپ آگے آ جائیں آپ آئیے نا آگے سفید بال والوں کا اکرام ہونا چاہیے سفید بال والے آگے ایسے سیٹ آپ بیٹھے رہو ارے نہیں آپ تو بیٹھے رہو ہاں ذرا اب ٹھیک ہے آرام سے بیٹھے تو اس کی دعا اللہ تعالیٰ نے قبول فرما لی اور اس کے لیے چٹنی روٹی اللہ تعالیٰ بھیج دیتے جب سلطان ابراہیم ابن ادہم رحمۃ اللہ علیہ جنگل میں تشریف لائے غار نیشاپور کے جنگل میں تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اکرام کے لیے جنت سے بریانی بھیجی وہ جو گھاس کھودنے والے مجذوب تھے مجذوب بزرگ نے کہا کہ اللہ میاں آپ کی بھی دو آنکھیں ہیں یعنی میں آپ کا اتنا پرانا عاشق ہوں مجھے تو دیتے ہیں چٹنی روٹی اور یہ جو آج یہ جو کوئی خاص لفظ ہے نہیں 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 کرکٹ کا لفظ ہے ہاں بھائی کرکٹر لوگ کہاں بیٹھو ڈیبیوٹنٹ ہاں وہ ہوتا ہے جو پہلا بالکل پہلا ہے ڈیبیوٹ بولتے ہیں اصل پورا لفظ ڈیبیوٹنٹ ہے وہ ڈیبیوٹ انگریزی لفظ یہ جو پہلا میچ کھیلتا ہے اور خاص طور پر ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ ہو ورلڈ کپ میچ دیکھنے کے جتنے فضائل ہیں ہم سب محروم ہیں اس سے. پر تو کتاب آنی چاہیے فضیلت کی, کرکٹ کی فضیلت. تو اس نے کہا کہ یہ ابھی نیا نیا آیا اور آپ نے اس کے لیے جنگل سے بریانی بھیجی. تو جب مجلس میں بیٹھے نا, ادھر ادھر دیکھنا اچھا کام نہیں ہے, اور داڑھی سے کھیلنا یہ بھی اچھا کام نہیں ہے, کیونکہ کھیلنے کی چیز جو ہے اگر ہے تو شادی کرے, بیوی سے کھیلے, لیکن یہ داڑھی سے کھیلنا اچھا کام نہیں ہے, کیونکہ پھر انسان جو کام غیر نماز میں کرتا ہے نا, پھر نماز میں بھی یہی کرتا رہتا ہے. مونچھوں کی عادت ہوگی تو ایسے کرتا رہے گا ایسے, اور ایسا عمل جو کہ اتنی کثرت سے ہو, عمل کثیر بن جائے تو اس سے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے. اس لیے غیر نماز میں کوئی ایسی حرکت نہیں کرنی چاہیے کہ جس کی وجہ سے نماز میں گڑبڑ پیدا ہو, ورنہ نماز میں بھی پھر مونچھوں کو تاؤ دیتا رہے گا. تو میں عرض کر رہا تھا کہ وہ اس نے کہا کہ اللہ میں یہ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ میں پرانا عاشق ہوں, چٹنی روٹی دیتے آپ مجھ کو, اور یہ جو کل کا ابھی نیا نیا عاشق ہے اس کے لیے آپ نے بریانی بھیجی. میرے مرشد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا, آواز آئی, اے بیوقوف, یہ کیا تو باتیں کرتا ہے, 10 سال سے جو تجھے چٹنی روٹی دے رہے ہیں تو نے ہمارے راستے میں کیا دیا, آٹھانے کی جھبیا اور چارانے کا کھرپا, وہ گھاس کھودنے کے ایک کھرپا اور وہ ٹوکری جس میں گھاس رکھتے ہیں, کل 12 نے میرے راستے میں فدا کیا تھی, اور یہ جو شخص آیا جس پر تو اعتراض کر رہا ہے یہ سلطنت برس چھوڑ کر آیا ہے. مرشد فرماتے ہیں جتنی تمہاری قربانی اتنی خدا کی مہربانی. تجلی ہر ایک دل کی اثر الگ ہے, تجلی ہر ایک دل کی اختر الگ ہے, مہربانیاں جیسے قربانیاں ہیں. جو آدمی جتنا اللہ کے راستے میں تکلیفیں اٹھائے گا, جتنی اس کو تکلیف برداشت کرنی ہوگی اللہ تعالیٰ کی طرف سے عنایت اور مہربانی اتنی زیادہ ہوگی اس پر. تو وہ ہمارے پیر بھائی ہیں, وہ مجھ سے کہنے لگے کہ ایک بات سمجھ میں نہیں آئی. کہنے لگے ذرا ایک بات ہے, اعتراض نہیں ہے لیکن ایک مسئلہ مجھے کئی کافی زمانے سے مجھے یہ مسئلہ ہے کہ بات یہ کہ وہ جو گھاس کھودنے والا مجذوب بزرگ تھا اس کی تو کل متاع اتنی تھی, کل اثاثہ, کل کیپیٹل ہی اتنا تھا اس کا, وہ کھرپا اور ٹوکری وہ تو اس نے فدا کر دیا, اور سلطان ابراہیم نے ابن آدم کے پاس بھی جو تھا وہ سب فدا کر دیا, اگر اس مجذوب کے پاس اور ہوتا وہ بھی فدا کر دیتا, لیکن کل تھا اتنا. پھر ایک کے لیے اتنا اکرام اور ایک کے لیے اتنا اکرام. تو میں نے کہا اصل میں بات یہ ہے کہ بے شک کل متاع تو تھی, اور صدیق کی تعریف یہی ہے کہ ہوا الذی یبذل الکونین فی رضا محبوب تعالی شانہ. ولی صدیق ہوتا وہی ہے کہ جو دونوں جہان کو اللہ پر فدا کر دے. دنیا تو فدا کرنا سمجھ میں آتا ہے, آخرت فدا کرنے کے معنی یہ ہے کہ جنت سے بھی بڑھ کر اللہ کی رضا اور خوشی کو رکھے, اس کی نظر میں اللہ کی رضا جنت سے بھی بڑھ کر ہو, جس کو سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اللہم انی اسألوکا رضاک والجنہ, کہ اللہ میں آپ سے آپ کی خوشی کو مانگتا ہوں, جنت کو سیکنڈری اور درجہ ثانوی میں مانگا. اولیت کس کو دی؟ اللہ کی رضا اور خوشی کو. اور ان عاشقوں کی نظر میں اللہ تعالی کی ناراضگی گناہ سے بڑھ کر ہے, لہذا کیا فرمایا, وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ سَخَطِكَ وَالنَّارِ, کہ آپ کی ناراضگی سے پناہ چاہتا ہوں اور جہنم سے پناہ چاہتا ہوں. تو پتہ چلا کہ جو اللہ کے عاشقین ہوتے ہیں, ولی صدیق جو ولایت صدیقیت کے مقام کے حامل ہوتے ہیں, ان کی نظر میں اللہ تعالی کی ناراضگی گناہ سے بڑھ کر ہوتی ہے. تو میں نے ان سے کہا کہ بھائی دیکھو, بات یہ ہے کہ بے شک کل متاع تو ہے, لیکن اس متاع کے ساتھ جو چیز سلطان ابراہیم ابن ادم نے چھوڑی وہ انہوں نے نہیں چھوڑی. کہنے لگے وہ کیا؟ میں نے کہا یہ تو نہ جورو نہ ناتا, نہ فکر نہ فاقہ, نہ جورو نہ ناتا, اکیلے تھے, کوئی عزت کوئی دنیا جانتی نہیں تھی, لیکن انہوں نے بادشاہت کی عزت چھپی چھوڑی ہے. صرف مال و متاع نہیں چھوڑا, ساتھ میں حب جاہ کا نشہ معمولی نشہ نہیں ہوتا.
تیری کا نشہ اور بڑا بننے کا نشہ، یہ جو چیز ہوتی ہے یہ خطرناک ہوتی ہے. ابو جہل نے کیا کہا تھا؟ کہا کہ میری گردن ذرا نیچے سے کاٹنا تاکہ تمام گردنیں جب رکھی جائیں تو میری گردن اونچی نظر آئے. مرنے کے بعد بھی ظالم کو یہ سوجی تھی. اس لیے سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ شخص جو ہے ابو جہل کے بارے میں اس امت کا فرعون ہے. تو یہ حب جاہ کا نشہ ہوتا ہے. تو سلطان ابراہیم ابن ادھم کل متا تو چھوڑا، لیکن اس کے ساتھ وہ جو حب جاہ، جاہ اور عزت، سلامی، گارڈ آف آنر، وہ جو چیز چھوڑی، تو وہ جو اس کے ساتھ اس کا پلس ہوا، اس پر اللہ تعالی نے ان کے لیے اکرام میں بریانی بھیجی. اور بات یہ کہ کل متا بھی ہو لیکن بہرحال آج بارانے ہیں، اور ادھر پوری بادشاہت، شاہی محل، شاہی گدے، ایئر کنڈیشن اور شاہی قالین، سب کچھ چھوڑنا کیفیات کے ساتھ. لہذا ان کی متا ما کیفیات، وہ کیفیات کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے اکرام میں جنت سے بریانی بھیجی. لہذا جتنی تمہاری قربانی اتنی خدا کی مہربانی. تو یہی سلطان ابراہیم ابن ادم، ملا علی قاری رحمت اللہ نے لکھا کہ تشریف لے جا رہے تھے، دیکھا کہ ایک نوجوان شراب پی کر، شراب کے نشے سے بے ہوش، اور وہ زمین پر پڑا ہوا ہے بے ہوش. سلطان ابراہیم ابن ادم رحمت اللہ علیہ گزرے، پھر خیال آیا کہ یہ میرے اللہ کا بندہ ہے. اس لیے میرے مرشد نے فرمایا کہ دیکھو یہ اللہ والے جو ہوتے ہیں، اللہ والے گناہ سے تو نفرت کرتے ہیں، گنہگار سے نفرت نہیں کرتے. گناہ سے نفرت ہے، گنہگار سے نفرت نہیں ہے، اور گنہگار سے نفرت درست بھی نہیں ہے. جیسے کافر کے کفر سے نفرت ہے، اور کافر کے بغض اللہ کی وجہ سے رکھنا بھی ضروری ہے، لیکن کافر کو حقیر بھی نہ سمجھنا چاہیے. اس سے بغض تو ہوگا محض اللہ کے لیے، لیکن حقیر اس کو بھی سمجھنا درست نہیں ہے. معرومی فرماتے ہیں کافر را بخاری من گری، کسی کافر کو بھی حقارت کی نظر سے مت دیکھو کہ مسلمان بودنش، اس بات کی امید باشد کہ مسلمان بودنش، یہ امید باقی ہے کہ یہ مسلمان ہو سکتا ہے، ابھی مرا نہیں ہے. لگا اس لیے کافر سے کفر سے نفرت ہے، کافر سے بغض بھی رکھنا ضروری ہے، اور اس کا اکرام جائز نہیں ہے. اس لیے مسئلہ یہ ہے لو سلم الکافر تبجیلا، اگر کسی نے کافر کو اکرام سے سلام کر لیا، لا شک کا فی کفری، اس کے کفر میں شک نہیں ہے. کافر کے اکرام سے، کافر کے اکرام سے کفر ہے، یہ ادب اس کا کرنا. لیکن ان تمام باتوں کے باوجود اس کی حقارت بھی دل میں نہ ہو کہ دیکھو یہ کافر ہے. یہی چیز سیکھنے کی ضرورت ہے. تو سلطان ابراہیم ابن ادم پلٹے، کہا دیکھا یہ حالت، پانی لے کر آئے، پانی سے اس کی قے کو دھویا، الٹی کر کے پڑا ہوا تھا، قے کو دھویا. اس لیے میرے مرشد فرماتے ہیں، میرے شیخ کا شعر ہے کہ میرے پینے کو اے دوستو سن لو، میرے پینے کو اے دوستو سن لو، آسمانوں سے میں اترتی ہے، میں مانے شراب، یعنی اللہ تعالی ہمیں آسمانی شراب پلاتا ہے. زمین میں ایک ہے زمین والی شراب، جو مخرج فی الارض ہے، زمین سے نکلتی ہے، جو شراب پیتے ہیں یہ، لیکن اس شراب کو پی کر کیا کرتا ہے، گالیاں بکتا ہے، اول فال بکتا ہے، ماں بہن کی تمیز ختم ہو جاتی ہے. اور ایک شراب ہوتی ہے منزل من السماء، آسمان سے اللہ تعالیٰ اپنے اولیاء کو عطا فرماتے ہیں. یہ وہ شراب ہے میرے دوستو کہ جس کو پیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے عشق و محبت اور معرفت کے پھول جھڑتے ہیں، خود بھی اللہ پر فدا ہوتا ہے، اور اس کے پاس بیٹھنے والے وہ جو اس شراب کی بو سونگتے ہیں، بو کے مستی کے لیے بوئے مے تند ہے کافی، مستی کے لیے بوئے مے تند ہے کافی، یعنی تند یعنی تیز والی شراب مست کرنے کے لیے کافی ہے، مستی کے لیے بوئے مے تند ہے کافی، مے خانے کا محروم بھی محروم نہیں ہے. لہٰذا وہ جو شراب پینے اللہ کی محبت کی شراب پینے والوں کے پاس بیٹھتا ہے, جب ان کو اللہ تعالیٰ پر فدا اور جان ان کی جان نثاری دیکھتا ہے, فدا کاری دیکھتا ہے, آہوداری اور بے قراری اللہ کے لیے دیکھتا ہے, کہتا ہے کہ اللہ مجھے بھی ایسا بنا دے. یہ راز ہے صحبتوں کا. سلطان ابراہیم ابن آدم نے اس کی قہ کو دھویا, قہ کو دھو کر اب وہ ٹھنڈا پانی تو اس کے چہرے پر لگا, اس کو ہوش آ گیا. اب اس نے جو تماشا دیکھا کہ پانی اور قہ صاف کرنا, اور سلطان ابراہیم ابن آدم اتنے بڑے محدث فقی اور اللہ والے, تاریخ سلطنت بلخ کو چھوڑنے والے. میرے مرشد نے ایک مرتبہ اور فرمایا کہ دیکھو, ایک ہوتا ہے تاریخ سلطنت, ایک ہوتا ہے متروک سلطنت. تاریخ سلطنت سلطان ابراہیم ابن آدم ہے, سلطنت کو چھوڑ دیا اللہ کی محبت میں. اور سلطان ابراہیم ابن آدم اکیلے نہیں ہیں, معروف فرماتے ہیں کتنے بادشاہ ایسے گزرے ہیں جنہوں نے اللہ کی محبت میں سلطنت کو چھوڑ دیا. سلطنت کو ترک کرنے کی وجہ سے آج ان کی عزت ہے. اور ایک ہوتا ہے متروک سلطنت, یعنی ایک نے سلطنت کو لات ماری, ایک کو سلطنت نے لات ماری. ایک ہے تاریخ سلطنت جس نے سلطنت کو لات مار دی, اور ایک ہے متروک سلطنت جس کو سلطنت نے لات مار دی. دیکھو اگر سلطان ابراہیم سلطنت تو اگر کوئی تاریخ سلطنت نہ بنے گا تو اس کو متروک سلطنت تو بننا پڑے گا کہ نہیں. ہر صدر, ہر بادشاہ, ہر وزیر اعظم اگر وہ نہ چھوڑے گا تو اس کو ضرور چھوڑنا پڑے گا. لیکن میرے مرشد فرماتے ہیں جو عزت تاریخ سلطنت کو ملتی ہے وہ عزت متروک سلطنت کو نہیں ملتی ہے. کیوں جناب؟ ایک ہے تاریخ سلطنت, ایک ہے متروک سلطنت. ایک سلطنت کو لات مار رہا ہے اور ایک کو سلطنت لات مار رہی ہے, کیا فرق ہے؟ یہ اللہ والوں کی شان ہے جو سلطنت کو لات مار کر وہ سلطنت حاصل کی کہ آج تک ان کا تذکرہ مسجد میں ان کا تذکرہ ہو رہا ہے. اگر سلطان ابراہیم ابن آدم مان لو متروک سلطنت ہوتے, آج مسجد میں ان کا نام لیا جاتا. کتنے بادشاہ گزرے ہیں ان کا نام لیا جاتا ہے مسجد میں. سلطنت کو ترک اللہ کی محبت میں فدا کرنے کی وجہ سے, سبحان اللہ. اور یہ فقیہ تھے, یہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمتہ اللہ علیہ کے شاگرد تھے. سلطان ابراہیم ابن آدم ان کے شاگرد تھے, یہ فقیہ اور محدث تھے. صرف تاریخ سلطنت نہیں تھے, عالم بھی تھے. سن کی نعمت حدیث فقی محدث اور فقی فقاہت امام ابو اعظم ابو حنیفہ رحمتہ اللہ علیہ کی صحبت سے حاصل کی. آج دیکھو مسجد میں ان کا تذکرہ, حدیث شریف کی جو شرح ہے اس کے اندر ان کا تذکرہ, یہاں تک کہ ان کا واقعہ تفسیر کی کتاب میں بھی لکھا ہے. یہ ہے اللہ پر فدا ہونے والوں کا حال. اور وہ واقعہ بھی سن لیجئے, انہوں نے 30 برس تک دعا مانگی, ایک مدت تک دعا مانگی. وہ کیا دعا؟ کہ اللہ مجھے معصوم بنا دیجئے. خلاف کعبہ پکڑ کر دعا مانگی کہ اللہ مجھے معصوم بنا دیجئے, یعنی گناہ کا خیال بھی نہ آئے. ہمارے عقائد میں یہ بات شامل ہے کہ تمام انبیاء علیہ السلام معصوم ہیں. انبیاء کے بعد کوئی معصوم کا کسی کے بارے میں معصوم کا عقیدہ رکھنا یہ درست نہیں ہے. انبیاء علیہ السلام معصوم ہیں, اور انسانیت میں کسی کے لیے معصوم کا عقیدہ رکھنا چاہے وہ ولی اللہ بھی ہو درست نہیں ہے. ہاں اس کو محفوظ کہہ سکتے ہیں آپ, اور یہ اللہ کو محفوظ کہا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو اپنے کرم سے ایسی حفاظت عطا فرماتے ہیں کہ جس سے گناہوں سے اللہ حفاظت فرماتے ہیں. محفوظ اور ہے اور معصوم اور ہے. فرشتوں کو معصوم کہہ سکتے ہیں کیونکہ فرشتوں کو گناہ کا خیال بھی نہیں آتا, ان کو پتہ ہی نہیں مس یونیورس ہوتی کیا ہے, ان کو معلوم ہی نہیں کہ ٹینس کی کھلاڑی کس کو کیا ہوتی ہے کہ ہم بھی اس سے شادی کریں, ہم بھی اس کو دیکھیں. ان کو ہے ہی نہیں خیال. یہ تقاضے تو ہم ہی کو ہوتے ہیں کہ فلاں کو دیکھ لیں, فلاں کو دیکھ لیں, نئے نئے ڈیزائن دیکھ لیں. میرے مرشد فرماتے ہیں کہ ڈیزائن کو ریزائن کرو, ڈیزائن کو ریزائن دو. ورنہ اگر تم نے ڈیزائن کو ریزائن نہیں دیا تو رام نارائن ہو جاؤ گے اور اللہ کے قرب کے خدائم سے محروم رہو گے.
جو ڈیزائن کو ریزائن دے گا وہ اللہ کے قرب کے خزائن پائے گا. اس لیے فرماتے ہیں ڈیزائن کو مت دیکھو, ڈیزائنر کو دیکھو, حسینوں کو نہ دیکھو, خالق حسن کو دیکھو. یہ سلطان ابراہیم ابن ادم رحمتہ اللہ علیہ دعا مانگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے معصوم بنا دیجیے. ایک دن بہت آہوزاری سے دعا زمانے تک مانگتے رہے, ان کو خیال آیا کہ میری دعا قبول نہیں ہوتی, تو آسمان سے آواز آئی. اللہ مالوسی اور سید محمود بغدادی رحمتہ اللہ علیہ نے تفسیر رول مانی کے اندر چوتھے پارے کے اندر ان کا واقعہ لکھا, ان نمت تزل لہم الشیطان ببعض ما کسبوا, اس کے تحت میں چوتھے پارے میں یہ واقعہ لکھا کہ آسمان سے آواز آئی کہ اے سلطان ابراہیم ابن ادم, اے تارک سلطنت بلخ, کل الناس یسالوننی العصمت, کہ ہر انسان مجھے سے عصمت مانگتے, ہر آدمی چاہتا ہے کہ اللہ مجھے معصوم بنا دیجیے. تو فرماتے ہیں کہ اگر ہم نے سب کو معصوم بنا دیا تو فَإِلَّمْ يَتَكَرَّمْ وَإِلَّمْ يَتَفَضَّلْ, تو میں اپنا فضل اور اپنا کرم اور اپنی مہربانی پھر کس پر کروں گا؟ سارے معصوم ہو جائیں گے تو میری مغفرت, یہ میری رحمت, یہ میرا کرم, یہ فضل کس پر ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ یحب التوابین, اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو اپنا پیارا اور محبوب رکھتا ہے. سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں التائب حبیب اللہ, کہ توبہ کرنے والا ہمارا دوست, ہمارا اللہ کا دوست, اللہ کا محبوب ہے. صاحب آپ کی بیوی تو دور ہے, غم فراق لیلا میں نیند نہیں آ رہی رات کو؟ ویسے آج کل غم فراق لیلا سے زیادہ غم فراق بجلی ہوتا ہے. کسی نے کہا نا, ہائے راتوں کو نیند نہیں آتی, بے چین ہوتا ہوں, کروٹیں بدلتا ہوں, کیا اسی کا نام پیار تو نہیں ہے؟ اس نے کہا بے فکر ہو, سارے کراچی والوں کا یہی حال ہے بجلی کے نہ ہونے سے. اس کا یہی حال ہے. اب تو نیند اڑ گئی نا, آپ کے لیے لطیفہ بھی سنانا پڑا. سلطان ابراہیم ابن ادم رحمت اللہ علیہ نے یہ دعا مانگی, آہ اللہ اکبر, کیا عجیب ارشاد اللہ تعالیٰ کا, کہ دیکھو اگر ہم سب کو معصوم بنا دیں گے ہمارا کرم, ہماری مہربانی, ہمارا رحم, ہمارا فضل پھر کس پر ہوگا؟ بندہ گناہ کرے گا, آہوزاری کرے گا, ہم سے معافی مانگے گا, ہم اس پہ اپنی رحمت, اپنے کرم, اپنے فضل کی بارش کریں گے, اپنے فضل کے دروازے کھول دیں گے اس پر. سلطان ابراہیم ادم کا تفسیر میں واقعہ, اب اس واقعے کی طرف لوٹتے ہیں کہ حدیث شریف کے جو تحت نوقہ نقل کیا شرح کے اندر, دیکھو اس شخص کی قسمت دیکھو کہ سلطنت اللہ پر فدا کر کے تفاسیر میں اور احادیث مبارکہ میں اور مسجد کے اندر اس شخص کا تذکرہ آ گیا. یہ ہے, اس کو کہتے ہیں حیات جاویدہ, یہ کہلاتی ہے حیات جاویدہ, حیات غیر فانی. اور جو فانی حسینوں پر اپنی زندگی قربان کرتا ہے اس کی زندگی بھی فانی ہو جاتی ہے, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. اور جنہوں نے اپنی زندگی اللہ پر فدا قربان کر دی, ان کے دیکھیے زندہ ہیں, دلوں پر حکومت آج بھی کر رہے ہیں. سلطان ابراہیم ابن ادم نے چہرہ دھویا, وہ ہوش میں آیا, اس نے حیران ہو گیا کہ سلطان آپ نے یہ کام کیا. سلطان, اے سلطان, اے تاریخ سلطنت, سے کہا حضرت آپ کی اس ادا سے, اس پیار اور محبت سے میرے دل میں بس ایسا جذبہ پیدا ہوا کہ اللہ یہ ہاتھ بڑھائیے, میں آپ کے ہاتھ پر توبہ کرتا ہوں کہ واللہ لا اشرب خمرا ابدا, اب ساری زندگی کبھی شراب نہیں پیوں گا. میرے مرشد نے فرمایا, میرے شیخ اور مرشد فرماتے ہیں کہ سلطان ابراہیم ابن ادم کو رات میں خواب میں اللہ تعالی کی زیارت نصیب. خواب میں سوال کیا کہ اللہ میاں ایک بات عجیب ہے کہ کتنے لوگ ہیں, زمانہ محنت کرتے ہیں, مجاہدہ کرتے ہیں, عبادتیں کرتے ہیں, نوافل پڑھتے ہیں, وظائف ذکر اذکار کرتے ہیں, پھر کہیں جا کے یہ مقام ملتا ہے, لیکن آپ نے اس کو توبہ کرتے ہی وہ مقام فوراً عطا فرما دیا.
کہ اس زمانے کے جو بڑے درجے کے اولیاء تھے وہ جو شرابی نوجوان جو تائب ہو گیا اس کا شمار بڑے درجے کے اولیاء میں ہو گیا توبہ کرتے ہی. اللہ میاں یہ آپ کا راز سمجھ میں نہیں آیا کہ آپ کی کیا حکمت ہے اس میں. تو ملا نساری نے لکھا مرقات کے اندر یہ بات کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے سلطان ابراہیم ابن آدم وجہ اس کی یہ ہے کہ انت غسلت وجہہ لاجلی کہ تو نے اس کا دل دھویا ان کو تو نے اس کا چہرہ دھویا لاجلی میری خاطر سے فغسلت قلبہ لاجلک تو میں نے اس کا دل دھو دیا تیری خاطر سے. یہ جو نعمت اس کو ملی ہے وہ اس کی کمال کی وجہ سے نہیں اس کی توبہ کی وجہ سے نہیں بلکہ اس نے جو توبہ تیرے ہاتھ پر کی ہے بس تیری خاطر سے تو نے میری خاطر سے اس کا چہرہ دھویا اور میں نے تیری خاطر سے اس کا دل دھو دیا. اس لیے میرے مرشد فرماتے ہیں کہ یہ جو بیعت ہے یہ جو کہتے ہیں نا جی بیعت کرو یہ بیعت اصل میں نام ہے توبہ کرنے کا. پرانی زندگی سے توبہ کر کے نئی زندگی اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کی تعمیر کسی معمار یعنی اللہ والے کے ہاتھ پر توبہ کر کے نئی زندگی کو تعمیر کرنا کون سی اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری کی زندگی تو اسی کا نام ہے بیعت. دیکھیے اس شخص نے ایک اللہ والے کے ہاتھ پر توبہ کی کیا درجہ ملا یہی ہے بیعت کی برکت یہی ہے میرے دوستو کہ انسان گناہ چھوڑنے کی ایسی ہمت پیدا ہوتی ہے کہ سارے گناہوں پر ایک نعرہ مار کے پھر نعرہ مستانہ ہائے دل دیوانہ زنجیر علائق پر ایک ضرب ہو رندانہ ایسا نعرہ مستانہ اللہ کے عشق و محبت پر تو وہ تمام غیر اللہ کے تعلقات جو بندے کو اللہ سے محروم کیے ہوئے ایک نعرہ مار کر ایک ہی زد میں چھلانگ لگا کے آگے پہنچ جاتا ہے. یہ صحبت اہل اللہ کی برکت ہے. پھر دوستو یہ جو چیز ہے کہ سلطان ابراہیم ابن آدم رحمت اللہ علیہ کے ہاتھ پر توبہ کرتے ہی وہ بندے کی زندگی بدل گئی اسی کو جذبہ بولتے ہیں اور ایسے شخص کو مجذوب کہتے ہیں یعنی جس کو اللہ تعالیٰ اپنا ایسا پیار عطا فرما دے کہتے ہیں نا جی ٹرننگ پوائنٹ ایک ایسا موڑ آتا ہے کہ جہاں سے انسان کی زندگی اور حیات کا رخ تبدیل ہو جاتا ہے. ایسے موڑ آتے ہیں زندگی میں کہ پتا چلا گناہوں کی زندگی سے وہ فرما برداری کی زندگی پر آ گیا تو وہ جو ٹرننگ پوائنٹ ہے یہی ٹرننگ پوائنٹ وہ موڑ جو ہے وہ موڑ کیا ہے وہ جذب کا موڑ کہلاتا ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے ایسی تجلی اس کو عطا فرماتے ہیں کہ وہ بندہ اللہ کا ہو جاتا ہے اور پھر وہ نعرہ مارتا ہے نہیں ہوں کسی کا تو کیوں ہوں کسی کا نہیں ہوں کسی کا تو کیوں ہوں کسی کا انہی کا انہی کا ہوا جا رہا ہوں. وہ جذب کی تجلی اس کو ملتی ہے ایسے کو مجذوب کہتے ہیں. اور ہم لوگ مجذوب کس کو سمجھتے ہیں جو ننگا گھوم رہا کپڑے اتار کے یہ پاگل ہے مجنون ہے یہ مجذوب نہیں ہے بھائی. مجذوب تو یہی لوگ ہیں جو اللہ پر فدا ہو رہے ہیں جیسے سلطان ابراہیم ابن آدم خود مجذوب تھے کہ وہ جس دن انہوں نے فیصلہ کیا کہ اللہ کی محبت میں سلطنت چھوڑنی ہے اور نکل پڑے وہی اس دن ان کا جذب کا ٹرننگ پوائنٹ تھا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے جذب کا ٹرننگ پوائنٹ وہ تھا جس دن وہ تلوار لے کر نعوذ باللہ قتل کے لیے نکلے تھے وہ ان کا ٹرننگ پوائنٹ تھا کہ قتل ہونے کے قتل کرنے کے لیے نکلے تھے اور مقتول ہو گئے مقتول محبت ہو گئے نا حضرت عمر قاتل بننے نکلے تھے لیکن مقتول ہو گئے ان کا ٹرننگ پوائنٹ تھا جذب کا. تو یہ جو جذب کی تجلی ہے میرے دوستو اس تجلی کی ضرورت ہے ورنہ انسان عبادات کر کے بھی مردود ہو جاتا ہے اور مجذوب کبھی مردود نہیں ہوتا کیونکہ ایک مرتبہ اللہ جس کو کھینچ لے پھر کبھی وہ اللہ تعالیٰ کے راستے سے مردود نہیں ہوتا کیونکہ اللہ تعالیٰ جس کو اللہ کہہ چلتے پھر ساری دنیا کی بادشاہت وزارت مال و دولت حسین ننگی فلمیں کوئی اس کو اپنی طرف نہیں کھینچ سکتی. پھر جس کو اللہ اپنا بنا لے اس لیے اللہ سے یہ درخواست کرے کہ اللہ مجھے مجذوب بنا دیجیے. اور بتا دیا مجذوب اس پاگل کو نہیں بولتے یہ جتنے پاگل گھوم رہے ہیں یہ اکثر عشق مجازی کے مریض ہیں. کسی کی معشوقہ بھاگ گئی کسی کی معشوقہ کی شادی کسی اور پہ ہو گئی رستے میں ملاقات ہوئی بچہ بھی ہاتھ ساتھ میں تھا ملاقات ہوئی تو پوچھا آپ کیسی ہیں انہوں نے کہا ٹھیک ہوں آپ کیسے ہیں کہا میں بھی ٹھیک ہوں بچے نے پوچھا کہ امی یہ کون ہے انہوں نے کہا بیٹا یہ تمہارے ماموں ہیں.
بھی کہتا ہے کہ بیٹا بس کیا بتائیں, بس ہم بھی ہار بیٹھے ورنہ ہم تمہارے ابا ہوتے.
یہ جو پاگل نیندیں اڑی ہوئی ہیں, نیند آنے دی, تارے گن رہے ہیں
اور اپنی زندگی, جوانی, مال, آبرو برباد کر رہے ہیں, تو یہ مجذوب. اب پھر کیا ہوا, نیندیں اڑی, پتہ چلا قمیض اتاری, قمیض اتار کے کندھے پہ ڈال لی, پھر پاگل اور خشکی بڑھی تو پھر شلوار اتار کر سر پر باندھ لی.
اب لوگ کہہ رہے ہیں یہ مجذوب ہے. ارے یہ مجذوب نہیں ہے, مجنون پاگل ہے, کسی لونڈے کے عشق میں یا کسی عورت کے عشق میں پاگل ہو گئے نا. اب وہ نتیجہ کیا ہے کہ پاگل کی طرح گھوم رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کا جو مجذوب, جس کو اللہ جذب فرمائے, وہ اس طرح گھومے گا کیا؟ کسی صحابہ سے ایسے ثابت ہے؟ کوئی اولیاء اللہ ایسے نہیں ہے جو مجذوبین ہیں. اس لیے یاد رکھے, مجذوب تو اللہ کے وہ پیارے بندے ہیں کہ جن کے قلب کو اور جن کی جان کو اللہ تعالیٰ اپنی ذات پاک سے ایسا چپکا لے کہ وہ بادشاہت کا عالم, وزارت کا عالم, حسینوں کا عالم, فلموں کا اور پھولوں کا عالم, اس کو ایک لمحے کے لیے اللہ سے جدا نہ کر سکے. مجذوب اس کو کہتے ہیں میرے دوستو. اور یہ جو میں نے آیت پڑھی, اس آیت میں اصل میں اللہ نے یہی فرمایا, اور یہ جذب اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں. وہ کیا ہے؟ اللہ یشتبی الیہ من یشاء. اشتباع باب استعال ہے, اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اشتباع یعنی کھینچ لیتا ہے, جذب کر لیتا ہے اپنی طرف. یشتبی الیہ اپنی طرف کھینچ لیتا ہے جس کو چاہتا ہے, اور جس کو کھینچتا ہے وہ نعرہ لگاتا ہے میں کھینچی جو اکا تو زندہ نہیں رہا اور مارا جو اکا تو گریبا نہیں رہا. اس لیے اللہ تعالیٰ سے جذب مانگے کہ اللہ مجھے مجذوب بنا دیجئے, اپنے پیار کی وہ تجلی عطا فرما دیجئے کہ میں آپ کا مقبول اور محبوب اور جو ہے مردودیت سے مجھے حفاظت مل جائے, آپ کا مقبول اور محبوب بندہ بن جاؤں. اس لیے اللہ سے جذب مانگے. اور جذب ملتا کیسے؟ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا, اللہ یشتبی الیہ من یشاء, یہ نعمت اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے. یہ دیتا کون ہے نعمت؟ اللہ تعالیٰ. یہ کھڑکی بھی کھول دے, تھوڑی سی گرمی معلوم ہو رہی ہے. دیکھو یار ادھر سے کچھ کھڑکی وڑکی کھول دو. جنریٹر میٹر لگ گیا الحمدللہ. دیکھ ہاں نہیں, بس اب وہ بجلی والا آئے گا, وہ بےچارا بیمار ہے بجلی والا, ورنہ وہ جنریٹر بھی انشاءاللہ چل جائے گا, پھر یہ شور نہیں ہوگا انشاءاللہ. چلو تھوڑی سی تکلیفیں برداشت کر لیں, پھر وہ ساؤنڈ پروف جنریٹر انشاءاللہ چل جائے گا. اللہ تعالیٰ دعا کرو اللہ آسانی کر دے, اس کو اچھا کر دے, آج ہی آ جائے وہ. جی چاہتا ہے نا نعمت فوراً استعمال کرے, اس لیے نعمت کو استعمال بھی جلدی کرنا چاہیے. یہ نہیں کہ ابھی رکھا ہے چلو اگلے سال استعمال کریں گے. نہیں, میں نے اپنے مرشد کو دیکھا, جو چیز اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی, کوئی نہیں ہدیہ کچھ بھی, فوراً استعمال. فرمایا بھائی ایک دفعہ حضرت آپ اتنی بےتابی اور بے چینی. فرمایا بات یہ کہ اگر میرا مرنے سے, اس کو استعمال کرنے سے پہلے میرا انتقال ہو گیا, اللہ مجھ سے پوچھے گا کہ میں نے تجھے نعمت دی تھی, تو نے استعمال کیوں نہیں کیا. اس لیے نعمت کا استعمال کرنا چاہیے, بچا بچا کے رکھنا کہ فلاں فلاں فلاں, یہ اچھا نہیں ہے. جیسے لباس وباس ہے, باقی اگر کوئی پیسہ بچاتا ہے یا اپنی بچیوں کے لیے کچھ بچا کے رکھتا ہے تو اس سے منع نہیں ہے. بچوں کے لیے برے وقت کے لیے کچھ اپنے پیسہ جوڑنا, یاد رکھیے گا توکل کے خلاف نہیں ہے, یہ بھی مسئلہ یاد رکھیں. ہم کہتے ہیں نا اللہ پہ توکل, بھروسہ کرو, جی پیسے جمع نہ کرو, نہیں ایسا ہی توکل نہیں ہے. ایک سال کا خرچہ جمع کرنا توکل کے خلاف نہیں ہے. امام غزالی رحمتہ اللہ نے یہ بات لکھی ہے کہ ایک سال کا خرچہ جمع کرنا یہ توکل کے خلاف نہیں ہے. کیوں؟ اس کی دلیل پھر دی. عجیب, دیکھیے ایسے ہی تھوڑی ہمارے پیارے ایسے, میرے مرشد نے فرمایا, اس کی دلیل دی امام غزالی نے کہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی گھر والیوں کو ایک سال کا خرچہ دے دیتے تھے. ایک سال کا خرچ جمع کرنا یہ توکل کے خلاف نہیں ہے. ہاں توکل اصل میں یہ ہے کہ اسباب کو جمع کر کے اسباب پہ نظر نہ کرنا, اللہ پہ نظر کرنا, یہ توکل ہے. تو ایک صاحب نے ایک دن مجھ سے کہنے لگے, جب یہ پادی شریف پیش کی, یہاں پہ سمجھ میں نہیں آتا, اب حالات اور واقعات میں تو آتا ہے کہ آپ کے گھر میں چولہا ہی نہیں جلتا تھا,
جبکہ آپ ایک سال کا خرچہ بھی دے رہے ہیں. اب دیکھیں دونوں الگ الگ چیزیں ہوگی نا, کہ یہ کیا بات ہے کہ خرچہ دے بھی رہے ہیں آپ اور گھر میں چولہا نہیں جل رہا. میں نے کہا ارے ظالم تو سمجھا نہیں اس بات کو. کہہ رہے کیا؟ میں نے کہا وہ بیویاں کس کی تھی جو مال آتا تھا اللہ کے راستے میں خرچ کر دیتی تھی؟ کس کی تھی وہ؟ وہ انہوں نے دنیا کو تھوڑی ترجیح دی تھی, وہ تو اپنی آخرت بھی اللہ پر. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں کتنے ہزاروں دینار بھیجے, بس کھڑے کھڑے رات نہ گزرنے پائی تھی سب تقسیم کروا دی. شان تھی بھائی, ایسے ہی تھوڑی تھی وہ. انہوں نے دنیا کو نہیں, یہاں تو ایک پیغام جنو پہنچا ہے مکوں کو, یہاں تو ایک پیغام جنو پہنچا ہے مکوں کو, انہی سے پوچھے جو دنیا کو دنیا سمجھتے ہیں. یہاں تو ایک پیغام جنو پہنچا ہے مکوں کو, انہوں سے پوچھئے دنیا کو جو دنیا سمجھتے ہیں. یہ تو ایسے ہیں. کہنے لگے واقعی یہ تو عجیب و غریب ہے. نے کہا دیکھو تو حالات بتاتے کہ وہ گھر میں کچھ رکھتی نہیں تھی ہماری مائیں, بس فوراً خرچ کر دینا صرف اللہ پر بھروسہ. کہ انبیاء علیہ السلام نبی کی بیویاں تھی, کیا ان کی شان. لہذا ایک سال کا خرچہ جمع کرنا ہمارے لیے یہ توکل کے خلاف نہیں ہے, جمع کر سکتا ہے. اس لیے بتا دیا کہ توکل کے خلاف نہیں ہے. کہ جی اگر پیسہ جمع کیا تو کہیں گے اچھا آپ کو اللہ پہ بھروسہ نہیں ہے. تو بھائی اللہ پہ بھروسہ اس کا نام نہیں ہے کہ کچھ بھی نہ رکھو بیٹھے ہوئے, بلکہ بھروسہ اس کا نام ہے. ایک صحابی نے اپنے اونٹ کو جنگل میں چھوڑ دیا تو سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اونٹ کا ہے؟ کہا وہ جنگل میں اللہ کے بھروسے پہ چھوڑ دیا. ناراض ہو گئے آپ. آپ نے ناراض ہو کر فرمایا یہ تیرا توکل مقبول نہیں ہے. توکل یہ ہوتا کہ تو اس اونٹ کو رسی سے درخت سے باندھتا, اس کے بعد رسی اور درخت پر نہیں اللہ پر بھروسہ کرتا. تو توکل کی تعریف کیا ہے؟ ترکیب الاسباب دون الاعتماد. ترکیب الاسباب دون الاعتماد, یعنی اسباب جمع کرنا لیکن اسباب پر بھروسہ نہ کرنا. ترکیب الاسباب دون الاعتماد والاعتماد علی اللہ. اسباب جمع کر کے اسباب پر اعتماد اور بھروسہ نہ کرنا, بھروسہ صرف اللہ پر کرنا, یہ ہے توکل. نعمت کا استعمال کرنا یہ نعمت ہے. البتہ کوئی انسان برے وقتوں کے لیے کچھ پیسہ جوڑ کے رکھے یہ بری چیز نہیں ہے جناب. انسان اپنی بچیوں کے لیے کچھ رکھ لے, کوئی آلے وقتوں کے لیے کیا چیز ہے, تو کوئی بری بات نہیں ہے. بلکہ ہمارے بزرگوں نے تو فرمایا, ایک بزرگ پرانے زمانے کے تھے, وہ فرمایا اس اپنے زمانے میں فرمایا کہ اپنے پاس کچھ مال رکھنا چاہیے. امام مالک بھی فرماتے تھے رحمت اللہ علیہ, تاکہ مال جب تمہارے پاس ہوگا تو کسی مالدار کو دیکھو گے نہیں, ورنہ ہر وقت یہ فکر رہے گی کہ جیب میں کچھ نہیں ہے یار, شاید اس نے یہاں کھجلی کی, انہوں نے کہا لو جی لفافہ نکلے گا. اس لیے میں نے مسئلہ بتایا, دیکھو یہ مسئلہ کتابوں میں نہیں ملے گا بھائی آپ کو. وہ مسئلہ یہ ہے کہ کسی مولوی کے سامنے اور کسی پیر کے سامنے یہاں کھجلی کرنا جائز نہیں ہے. یہ آپ کو کتابوں میں مسئلہ نہیں ملے گا جناب. مولوی کے سامنے خصوصاً جو مدرسہ چلا رہا, یا پیر کے سامنے یہاں کھجلی کرنا جائز نہیں ہے. انہوں نے کہا لو جی یہاں کھجلی کی, اب شاید لفافہ آئے گا. وہ کھجلی کر رہے, انہوں نے کہا وہ لفافہ نکلے گا. سنا ہے درانی صاحب؟ میرے دوستو جذب کی جو دولت ہے اللہ سے مانگے, یہ اللہ عطا فرماتے اپنے بندوں کو, اللہ کی عطا اور دین ہوتی ہے. مانگے کیونکہ باقی سوال ایک پیدا تھا, الہی میں یہ شاہ فرمایا جس کو چاہ اللہ دے. ارے میرے مرشد فرماتے ارے بھولے بادشاہ, اللہ تعالیٰ نے جملہ خبریں جو نازل کیا, اصل میں اس لیے نازل کیا جملہ خبر بھی کہ اللہ جس کو چاہتے اپنا بنا لیتا ہے. خبر اس لیے نازل کی کہ ہمارے بندے ہم سے مانگے, ہم سے روئے گائے. پھر حضرت نے اس کو سمجھایا, فرمایا کہ دیکھو ایک بچہ, باپ جو ہے گھر میں داخل ہوا, اس نے اعلان کیا میری جیب میں چاکلیٹ ہے. یہ اعلان کرنے کا مقصد کیا ہے؟ اب بچے کیا کرتے ہیں؟ ابا ابا چاکلیٹ دے, ابا ٹافی دو, ابا ٹافی دو. کیا کرتے ہیں؟ باپ کے پاؤں سے لپٹ جاتے ہیں. اگر باپ نے چاکلیٹ کی خبر کیوں دی؟ اسی لیے نہیں دی کہ بچے مانگے ہم سے. دادا جب باپ سفر سے آتا ہے, جب شارجہ سے سفر کر کے آتا ہے تو بتاتے تیرے میرے بخشے میں بہت قیمتی چیزیں ہیں. بچوں کو کہتا ہے جس میں کھلونے ہیں,
خبر دیتا ہے,
وہ پھر پیچھے لگ جاتے ہیں کہ ابا دو جلدی دو اسی وقت دو, کہا نہیں ابھی میں آرام کروں گا, نہیں نہیں ابھی دو اسی وقت.
تو کیوں باپ کیوں بتا رہا ہے؟ اس لیے تو بتا رہے ہیں بچے ہم سے مانگے. ہاں یہ پدرانہ شفقت ہے میرے دوستوں, یہ باپ کی شفقت ہے کہ باپ جو خبر دیتا ہے وہ بتاتا ہے تاکہ بچے مجھ سے مانگے روئے گائیں اور میں ان کو یہ نعمت دوں.
تو اللہ تعالیٰ نے بھی جو خبر دی اسی لیے دی تاکہ بندے ہم سے روئیں ہم سے گائیں پھر ہم یہ نعمت ان کو عطا کریں گے.
اگر اللہ تعالیٰ نے دینی نہ ہوتی خبر بھی نہ دیتے اور ساری کائنات ایڑی چوٹی کا زور لگا دیتی, لیکن اللہ تعالیٰ کے اس خزانے کی خبر اور کا پتا لگا بھی نہیں سکتی تھی, ہوا بھی نہ لگتی اگر اللہ تعالیٰ اس کی خبر نہ دیتے. تو بتائیے کوئی پا سکتا ہے کیا؟ اس لیے یہ خبر دینا اس بات پر دلالت ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ دینا چاہتے ہیں, تبھی تو خبر دی ہے. اب رہی بات یہ ملتی کہاں سے اور کیسے ہے, کہاں سے اور کیسے ہے؟
جس خبر کو اللہ تعالیٰ نے ظاہر کیا میرے مرشد نے حدیث شریف سے اس کا کھوج لگا لیا اور حضرت نے ہم کو سکھایا, میں بھی کنجوسی نہیں کروں گا, خبر دینے کے لیے تو ہے بھائی تاکہ ہم سب بن جائیں اللہ کے پیارے. شاید خبر سنانے کی وجہ سے ہی اللہ تعالیٰ مجھے بھی جذب فرما لے اور ہمارے اس دن بیٹھنے کو اللہ اپنے جذب کا ذریعہ بنا لے. سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان لربکم فی ایام دہرکم نفحات, کہ تمہارے شب و روز میں اللہ تعالیٰ کی نفحات ہے تجلیات المقربات, اور ملا علی قاری نے اس کا ترجمہ کہا ہے جذبات, یعنی جذب کی تجلی چلتی ہے. کہاں؟ تمہارے شب و روز میں اللہ کی جذب کی تجلی چلتی ہے. فتعرضوا لہ, اس کو تلاش کرو. سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ فتح الرسول اس کو تلاش کرو, لعلہ ان تصیبکم نفحتا منا, شاید کہ تم کو اس میں سے ایک تجلی مل جائے تو کیا ہوگا؟ فلا تشقون بعدها ابدا, پھر تم کبھی بدبخت اور شقی نہیں ہوگے. میں نے کہا تھا نا کہ جس کو جذب ہو جائے وہ مردود نہیں ہوتا. سر کیوں؟ یہ ایسے تھوڑی حدیث شریف میں ہے کہ جس کو جذب کی تجلی مل جائے گی پھر وہ بدبخت اور شقی نہیں ہوگا, اس کی شکاوت تو عادت سے بدل جائے گی, وہ مقبول اور محمود اور محبوب بن جائے گا اللہ کا, پھر کبھی بدبخت اور شقی نہیں ہوگا میرے دوستو. وہ اللہ پناہ میں رکھے, ہم نے دیکھتے ہیں تماشا دیکھتے ہیں, داڑھی رکھ کے داڑھی کاٹ ڈالی, ہر وقت نظریں نیچی کرنے والے ننگی فلمیں دیکھتے ہوئے پکڑے گئے. کیوں؟ بس اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے اور 100% ہم سب کو اپنا فرما بردار مرتے دم تک اللہ رکھے, جذب کی نعمت عطا فرما دے کہ ان گناہوں کو منہ نہ لگائیں. فرماتے ہیں کہ تلاش کرو. اب کہاں تلاش کرو؟ اب تلاش کرو کدھر؟ سپر مارکیٹ میں جائیں یا تاریخ روڈ کی مارکیٹ میں یا دبئی شارجہ میں جا کر تلاش کریں کہ جی وہ بہت بڑی مارکیٹ ہے, امریکہ جرمن جاپان نہیں, ہاں یہ وہ انہی لوگوں کے پاس ملے گی, یہی بوریا نشین ہے. بخاری شریف کے حدیث میں آتا ہے کیا کہ وہی بوریا نشین یہ جو بیٹھے ہیں اللہ کی یاد میں بیٹھے ہیں, یہ نعمت وہاں ملے گی. کیسے؟ کہ وہ فرشتے تلاش کرتے ہیں ایسی نعمتوں کو, ایسی مجلسوں کو جہاں اللہ کی یاد ہو, اللہ والے جہاں بیٹھے ہو. سوال کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ یہ کیا مانگ رہے ہیں, کیا مانگ رہے ہیں, کیا آپ کی عبادت کر رہے ہیں, آپ کو دیکھا نہیں ہے, بغیر دیکھے جنت کا سوال کر رہے ہیں, جہنم سے پناہ مانگ رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم اس بات کے گواہ رہو میں نے سب کو بخش دیا. تو اللہ وہ فرشتے عرض کرتے کہ اللہ نے ایک بندہ تو یہاں بیٹھا ہے تماشا دیکھنے آیا تھا, چلو یار ہم بھی دیکھیں کیا تماشا ہوتا ہے, ذرا ٹائم پاس ہو جائے گا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نہیں, بات یہ ہے کہ حمل جلسا لا یسقا جلیسوم, کہ میرے یہ پیارے اتنے ہیں کہ ان کے پاس کے بیٹھنے والا بدبخت کو شک ہی نہیں ہوتا. تو دیکھا نا آپ نے اس حدیث شریف میں بھی ذکر تھا کہ وہ تجلی جس کو ملتی ہے وہ بدبخت اور شقی نہیں ہوتا, اور وہ پتا چلا کہ اللہ والوں کی صحبتوں میں یہ نعمت ملتی ہے. اس لیے میں نے سلطان ابراہیم ابن ادھم رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ بھی سنا دیا کہ دیکھو کسی اللہ والے کے ہاتھ پر سچی توبہ کر لے اور اس اللہ والے کی کسی کے پاس بیٹھا کرے تو اس کی وہاں پر اللہ تعالیٰ کی تجلیات کا نزول ہوتا ہے میرے دوست. اور اس اللہ والے کی نشانی یہ ہے, نشانی کیا ہے؟ وہ نشانی یہی ہے کہ وہ گناہ سے بچنے والا ہو, شریعت و سنت کا پابند ہو. کیونکہ بعض لوگ صورتاً اللہ والے نظر آئیں گے, صورتاً شکل ان کی بھی ہوگی ایسی, لیکن پتہ یہ چلا کہ جلوت میں تو باخدا ہے, جلوت میں تو باخدا ہے,
مال ماں رحمان ہے, اور خلوت میں جا کر تنہائیوں میں جا کر ماں شیطان چلے گا. اب پتہ چلا فلمیں دیکھ رہے ہیں, نمازیں بھی نہیں پڑھتے, پردہ نہیں کرتے, شرعی پردہ, جیسے بھابھی سے بھی پردہ ہے, جیسے چچی اور ممانی سے بھی پردہ ہے, خالہ مامو پھپھی کی بیٹیوں سے پردہ ہے, اور سالی سے بھی پردہ ہے. خالہ کو بنایا گرم مسالہ اور سالی کو بنایا آدھی گھر والی. بہنوئی صاحب موٹر سائیکل اور بٹا کے لے جا رہے ہیں اس کو. میرے دوستو, پردہ کرنے والا ہو, شرعی پردہ کرنے والا, اور شرعی پردہ میں بھابھی سے بھی پردہ ہے. یہ نہیں کہ بھابھی کو چابی لگا رہے, بھابھی سادات کیسی ہیں, اور شکل دیکھو تو بایزید بستانی لگتے, اور بھابھی کی خیریت پوچھی جا رہی ہے. پردہ ہے اس سے, یہ اللہ والا نہیں ہے. جو ایک گناہ میں بھی مبتلا ہے وہ اللہ والا نہیں ہے. افسوس ہے, ہم دینداریں کہلاتے ہیں لیکن گھروں میں شرعی پردہ نہیں ہے. اسی طرح سے داڑھی بھی ایسی نہیں ہو کہ جو 40 قسم سے نظر آ جائے, وہ داڑھی نہیں کہلاتی. داڑھی ایک مٹھی ہونی چاہیے, اور مٹھی بھی اپنی, اپنے بچے کی یا بیوی کی, یا حجام یا حجام کے بچے کی نہیں, اپنی مٹھی داڑھی. داڑھی کا رکھنا واجب ہے, اور منڈانا یا اس کو کترانا, ٹرم کرنا, یہ حرام اور گناہ کبیرہ ہے. ایک مٹھی سے کم تو سنت نہیں ہے, واجب ہے داڑھی کا رکھنا. لہذا اللہ والا وہ ہے کہ جو شریعت و سنت کا پابند ہو, اس کی صحبت میں بیٹھ کر دیکھے. ہاں لیکن ایک شرط یہ بھی ہے کہ وہ اللہ والا کسی اللہ والے کی خدمت میں بھی رہا ہو, خود ہی نہ پیدا ہو گیا ہو کہ بھائی آپ کے باپ کا نام کیا ہے. انگریزوں سے تو باپ کا نام پوچھنا بھی مت کبھی, وہ ناراض ہوتے ہیں اس بات کا. انگریزوں سے کبھی باپ کا نام نہ پوچھنا, وہ ناراض ہوتے کیونکہ باپ کا پتہ ہی نہیں. ایک ہو تو نام لکھے, یا تو پیٹر جیک پوری لائن لگی تھی کامن ویلتھ کی ہے, وہ تو وہ آرگنائزیشن ہے نا کامن ویلتھ, دولت مشترکہ. تو انگریز عورتیں تو وہ دولت مشترکہ ہیں, اس لیے وہ ماں کا کھانا لکھتے ہیں, جہاں سے نکلا وہ لکھ دیتے ہیں, وہاں کیا کیا گیا اس کی خبر نہیں ہے. اس لیے انگریز سے کبھی باپ کا نام نہ پوچھنا, اس کو غصہ آتا ہے اس پر. اور اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں, اسلام کی خصوصیات میں سے کہ بندہ حلالی ہوتا ہے, میاں بی بی اسلام کی خصوصیات میں سے, سند ہے اس کی, نکاح کے گواہ موجود ہیں. علی شوہر ساری زندگی کسی اور دوسری عورت کو نکاح اٹھا کے نہیں دیکھتا, اور عورت بھی دیکھیے کہ کسی اور کی طرف نکاح اٹھا کے نہیں دیکھتی, یہ اسلام کی خصوصیات میں سے. انگریز کیا سمجھیں گے اس کو, کتوں کی زندگی گزارنے والے. اس لیے وہ کیا اللہ والا, کسی کی صحبت سے اللہ والا بنتا ہے. خود نہ پیدا ہو گیا کہ جی میں خود ہی پیدا ہو گیا, میں خود ہی اللہ والا بن گیا. کتاب پڑھ کے نہیں بنتا, کوئی کتاب پڑھ کے ڈاکٹر بنے, کوئی کتاب پڑھ کے انجینئر کمپیوٹر پروگرامر. نماز کی کتاب پڑھ لیجیے آپ, میں بتا رہا ہوں کہ نماز کی کتاب پڑھ کے صحیح نماز سنت کے مطابق بھی نہیں پڑھ سکتے. چاہیے کتاب سکھانے والا. قرآن پاک کو عربی زبان میں تھا, عربوں پر نازل ہوا, لیکن رجال اللہ کو بھیجا, یعنی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا سمجھانے کے لیے. لیکن سمجھائے گا کتاب سے, ایسا نہ ہو کہ کتاب سے اونچی اونچی باتیں کہ ہم اور اونچا اڑائیں گے آپ کو, نہیں ہوگا. کتاب کتابیں, لہٰذا مسئلے کو کتاب سے ملایا جائے گا کہ جو کتاب میں لکھا ہے وہ مسئلہ بتاؤ جناب. اس لیے کیا کہا اکبر الہ آبادی جیسے نے نا, کہ نہ کتابوں سے, نہ وعدوں سے, نظر سے پیدا, دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا. اصل میں وہ تجلی ملتی ہے, جس کی تجلی ملتی ہے وہ نظر سے. شاہ عبد القادر محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ, ایک کتے پر نگاہ پڑی. وہ کتا حکیم الامت فرماتے تھانوی رحمۃ اللہ علیہ, دہلی میں جہاں جاتا تھا سارے کتے اس کے سامنے ادب سے بیٹھتے تھے. حالانکہ کتوں کا مزاج ہے, کتوں کی اپنی ایک باؤنڈری ہوتی ہے, اگر دوسرا کتا آ جائے دونوں میں بھونکنے کا مقابلہ ہوتا ہے. پھر جو کتا ہارتا ہے وہ اپنی دم کو سرنڈر کا نشان کے طور پہ دونوں ٹانگوں کے درمیان دبا لیتا ہے. کتوں کا مزاج. حکیم الامت نے ہنس کر فرمایا کہ ظالم کتوں کا پیر بن گیا. پھر آہ کہتے ہوئے فرمایا کہ آہ جن کی نگاہوں سے جانور نہیں محروم رہتے ان کی نگاہوں سے مسلمان انسان اور پھر مسلمان کیسے محروم رہیں گے. اس لیے یہ جو نگاہوں سے یہ اللہ کی جذب کی تجلی ملتی ہے میرے دوست, اس لیے یہ صحبت اہل اللہ کا راز ہے. ورنہ انسان عبادت کر کے بھی فرنٹ ہو جاتا ہے. صاحب چلہ لگا کر آئے, بیمار ہو گئے, ہسپتال میں داخل ہو گئے. ان کا ایک دوست جو اعتراض کرنے والا تھا اس نے کہا دیکھا تم چلہ لگا کر آئے نا اس لیے بیمار ہو گئے. اس نے کہا ہاں یہ جتنے ہسپتال میں مریض ہیں نا سب چلہ لگا کر آئے. کیا دیکھا نا تم نے داڑھی رکھی نا, دیکھا تمہاری نوکری چلی گئی نا, دیکھا تم نے داڑھی رکھی نا, دیکھا نا تمہیں وہ ہو رہا ہے. عجیب آدمی کہ اچھا جنہوں نے یہ جن بیمار سارے ہو رہے ہیں یہ سب وہ ہیں جو چلہ لگا کے آئے, کوئی کسی اللہ والے کے پاس گیا کسی نے داڑھی رکھ لی نماز شروع کر دی. سبحان اللہ عجیب باتیں کرتے. اس لیے میرے دوستو یہ جذب کی نعمت کو اللہ سے مانگے, اس کے لیے روگ آلے تاکہ ہماری زندگی اور آخرت سنور جائے. بس اور بتا دیا, اس کا پتا بھی بتا دیا, اپنے ملنے کا پتا کوئی نشان تو بتا دے مجھ کو اے رب جہاں. اب یہ نہیں کہہ سکتا کہ نشان نہیں ملا, نشان مل گیا نا کسی اللہ والے کو تلاش کرے, اس سے دیکھے میری مناسبت اور اس کے پاس بیٹھ کر اللہ کی محبت میں اضافہ معلوم ہو اور دنیا کی محبت میں کمی معلوم ہو. اور پھر اس شیخ کامل کی ایک پہچان اور بھی ہے کہ اس کے جو اکثر جو شب و روز اس کے ساتھ رہتے ہو ان کی حالت شریعت و سنت کے مطابق ہو, یہ بھی ضروری ہے. ایسا نہ ہو کہ اس کے ساتھ رہنے والے دو چار گندے انڈے نکلا ہے اس کی خیر ہے, کہ پتہ چلا پیر صاحب کی تو داڑھی بالکل ماشاءاللہ سنت کے مطابق اور سب شلوار ٹکوں سے اوپر اور سارے مریدین کسی کی شلوار پاؤں کے نیچے گوزی چاہیے, کسی کی مونچھیں اتنی بڑی بڑی, کسی کی داڑھی ہے کہ, اور وہ دن رات رہنے والے نہیں. اس کا مطلب یہ شیخ کامل نہیں ہے. یہ بھی ایک ضروری چیز ہے کہ اس کے پاس بیٹھنے والے اکثر کی حالت, لیکن پاس بیٹھنے والوں سے مراد یہ جو اکثر ساتھ رہتے ہو. اب وہ ایک آدمی مہینے میں دو مہینے چھ مہینے میں ملتا ہو اگر اس کی حالت نہ بدلے تو یہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے. چھ روز بیٹھنے والے ان کو دیکھیں کہ جو اس کے شاگرد ہیں وہ کیسے ہیں, اس لیے شاگرد سے استاد کا پتہ چلتا ہے, باپ کا پتہ بیٹے سے چلتا ہے, زیادہ بیٹا جیسا باپ ہوتا ہے پتا چلتا ہے کہ یہ سکھایا گیا. اس لیے پیر کا پتہ اس کے مرید سے چلے گا, استاد کا پتہ اس کے شاگرد سے چلے گا. لہذا سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتوں کو ہم کیا پہچانیں گے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا محمد رسول اللہ, رسول کو تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا سمجھو گے, بھائی اتنا سن لو اللہ کے رسول ہیں. لیکن والذین معہم, اب ان کے ساتھیوں کو دیکھو, پھر صحابہ کی شان میں پوری آیت نازل ہوئی کہ دیکھو جن کے شاگرد ایسے ہیں استاد کا کیا حال ہوگا. واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. دعا کر لیجیے کہ اللہ ہم سب کو معاف فرما دیجیے, اے کریم مالک ہم سب کو جذب فرما کر اپنا بنا لیجیے. یا اللہ ہمارے کان میں کوئی ایسی بات تھوک دیجیے کہ ہم آپ کے بن جائیں, اور یا اللہ ہمارے دلوں کو ریکنڈیشن فرما دیجیے. اے کریم مالک غفلت زدہ دل کو اپنی اطاعت اور فرما برداری والے دل سے تبدیل فرما دیجیے, ہمارے گندے اخلاق کو اچھے اخلاق سے تبدیل فرما, عبادت کا ذوق اور شوق نصیب فرما, عبادت میں زیادتی کی توفیق عطا فرما دیجیے, شریعت اور سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. اے کریم مالک ہماری جانوں کو جذب فرما کر اپنا بنا لیجیے, اپنے قرب کی لذت اور جذب کا ایسی تجلی عطا فرما کہ سارا عالم حسینوں کا عالم, بادشاہت کا عالم, وزارت کا عالم, پھولوں کا عالم, کوئی عالم ہم کو آپ سے جدا نہ کر سکے. یا اللہ ہمیں ایسا ایمان ایسا یقین عطا فرما کہ ہر لمحہ ہر سانس آپ کو خوش رکھے, اور ایک لمحہ ایک سانس بھی آپ کو ناراض کر کے یا اللہ حرام لذت کو درامد نہ کریں. اے کریم مالک اپنے کرم سے ہمارے دل بیٹھنے کو قبول فرما, اپنی محبت کا ذریعہ بنا, اپنے جذب کا ذریعہ بنا دیجیے. یا اللہ اپنے کرم سے ہماری شکاوت کو سعادت سے تبدیل فرما, ہم میں سے جس کی کس کے اللہ فیصلہ کر لکھا ہے گناہوں کی وجہ سے جہنم کا, یا اللہ ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ اللہ آپ کا فیصلہ آپ پر حاکم نہیں ہے, آپ اپنے آپ کا فیصلہ محکوم ہے, آپ حاکم ہیں. اے اللہ ہمارے سوء قضا کو حسن قضا سے تبدیل فرما دیجئے, یا اللہ جنت کا فیصلہ ہمارے حق میں فرما دیجئے, جنت کے اعمال کی توفیق عطا فرما, گناہوں سے ہم سب کو یا اللہ
عبادت نصیب فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، اہل مقروض کے قرضوں کو ادا فرما، اہل مصیبت کو اہل عافیت بنا، ہم سب کو رزق حلال عافیت اور فراوانی کے ساتھ عطا فرما یا اللہ. اور جو نہیں مانگا، جو مانگا وہ بھی اب یا اللہ عطا فرما، جو نہیں مانگا بغیر دعائیں دونوں جان کی نعمتیں، دونوں جان کی عافیتیں اور دونوں جان کی راحتیں عطا فرما دیجئے. سلام کی ایمان سلام کی ادا کے ساتھ دنیا میں رکھیے، اور سلام کی ایمان سلام کی ادا کے ساتھ دنیا سے لے جائیے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرة حسنا وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. صلى الله على النبي الكريم برحمتك يا أرحم الراحمين.